السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حج آیت نمبر 26. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. آج کی جو آیات ہیں، اس طرف آنے سے پہلے پچھلی جو ہماری آیات، دو آیات گزری تھیں، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 24 اور 25، ترجمہ دیکھیے آیت نمبر 24 کا. ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی ایسے رب کا جو کہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اس کا راستہ دکھایا گیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جملہ آیا ہے قرآن میں، وہدو الی الطیب من القول، تو یہاں پر پاکیزہ قول یا پاکیزہ بات سے مراد، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر کلمہ طیبہ مراد لیا گیا ہے. اور کلمہ طیبہ کو قبول کرنے کا فائدہ ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر لازمن اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. جب وہ کلمہ طیبہ قبول کر لیتا ہے، کلمہ طیبہ کو اپنا لیتا ہے، تو پاکیزہ زندگی اس کی گزرتی ہے اور پھر وہ سیدھے راستے پر چلتا چلا جاتا ہے. ویسے تو اس کا مطلب عام ہے، یعنی کوئی بھی پاکیزہ بات ہو سکتی ہے، کوئی بھی پاکیزہ کال، کوئی بھی اچھی بات. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان پاکیزہ کال کو اپناتا ہے، چاہے وہ کلمہ طیبہ ہو یا مسلمان ہونے کے بعد پھر کوئی بھی اچھی پاکیزہ بات ہو، اچھی بات ہو، نیکی کی بات ہو، تو لازمن اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک نیکی سے پھر دوسرے نیکی کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور یہی تو دراصل مطلوب ہے اور یہی مقصود بھی ہے. یعنی ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کے انسان کو چاہیے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جائے. اور اچھی بات کا فائدہ کیا ہوگا، یعنی آپ اگر اچھی بات کریں گے، اچھی بات سنیں گے، تو ایک پورا ماحول ڈیولپ ہوگا، نیکیوں کا ماحول پروان چڑھے گا، جس کی وجہ سے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکیزہ قول اور قول میں انسان کے الفاظ آ جاتے ہیں، یا پھر قول کو ہم سے زبان ہی پر نہ لیں، کیونکہ زبان سے کہی گئی باتیں تو ہو سکتا ہے کم لوگوں تک پہنچے، لیکن جو پرنٹ میڈیا ہے ہمارا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اخبارات ہیں، رسائل ہیں، یا انٹرنیٹ کی وجہ سے اس پر بھی جو چیزیں آتی ہیں، لکھی ہوئی آتی ہیں، آوازیں بھی ہم سنتے ہیں، وائس ریکارڈنگ بھی ہے، اور پھر ساتھ میں لکھائی بھی ہے. تو اب اگر انسان پاکیزہ بات کو قبول کرتا ہے، اس کے سامنے بہت سارے آپشنز ہیں. آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے کسی بھی چیز تک رسائی حاصل کرنا، پہنچنا، یا ایک انسان اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے یا قلم سے لکھتا ہے. اب اگر وہ اس کو آگے اپنے ایک فنگر کی ٹپ سے وہ بھیج دیتا ہے، آگے فارورڈ کر دیتا ہے، چاہے وہ ای میل ہو، واٹس اپ ہو، یا کوئی بھی ہو کے علاوہ بھی، تو اب اگر وہ آگے کر دیتا ہے اس کو، چاہے وہ وائس ریکارڈنگ ہو، چاہے وہ کچھ لکھائی ہو، تو وہ بات لمحوں میں، منٹوں میں، سیکنڈز میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اب انسان یہ دیکھے کہ پاکیزہ بات اگر وہ قبول کرتا ہے، یہ پاکیزہ بات وہ آگے پھیلاتا ہے، تو اس کا اسے فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن یہی انسان اگر کوئی اس کے اپوزٹ، پاکیزہ کے اپوزٹ کوئی باتوں میں لگے رہتے ہیں، تو اب دیکھیں کہ اس سے پھر کیا ہوگا، ایک ماحول، وہی والا ماحول پیدا ہوگا. اور پاکیزہ کے اپوزٹ کال کیا ہو سکتا ہے، وہی غیبت، شرک، طنزیہ باتیں، یا بے حیائی کی باتیں، یا ایسے تبصرے جس میں کسی کا مذاق اڑایا گیا ہو، کسی کا تمسخر اڑایا گیا ہو، کسی پر طنز کیا گیا ہو، کسی کا دل دکھایا گیا ہو. اور اگر انسان یہی ماحول کو ڈیولپ کرتا چلا جاتا ہے، تو نیکی پر قائم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور پھر تو یہی ہوگا کہ پھر وہ سمجھے وہ زیرو پر تھا، اور زیرو سے آگے وہ بڑھا ہی نہیں، کیونکہ وہدو الی الطیب من القول، یعنی ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی، وہدو الی صراط الحمید، اور ان کو اس راستے کی طرف ہدایت دی گئی جو کہ سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کب جائے گا انسان؟ جب پہلے وہ پاکیزہ بات کو قبول کرے گا، جب پہلے وہ اچھی باتوں کو قبول کرے گا، اس کے بعد وہ آگے بڑھے گا نا، یعنی پہلا اسٹیپ لینے کے بعد ہی وہ دوسرا اسٹیپ لے گا. اور بعض وقت ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے اگر سمجھے ہماری کمپنی، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، ہماری کمپنی ہے، ہمارے جان پہچان کے لوگ ہیں، جن سے ہماری دوستی ہے، اگر ہمارا وہ سرکل صرف اس بات پر مشتمل ہو یا ان کی سوچ، ان کا رہن سہن بس یہی ہو کہ اچھا بس گا لیا بجا لیا، کھیل کود لیا، انجوائمنٹ کر لیا، لہو و لعاب یا ہنسی مذاق یا غیبتیں یا پھر بری باتیں، بری چیزیں دیکھنا، اگر ایسے لوگوں پر مشتمل ہے ہمارا ماحول، اس میں اگر ہم غیبت سے بچ بھی جاتے ہیں، طنز سے بچ بھی جاتے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ اچھا ہم تو نہیں دیکھتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ انسان صرف اس کو اسٹرگل کرنا پڑے گا کہ برائی سے وہ بچے، اور ادھر نیکیوں میں کوئی اس کا آگے پرسنٹیج آگے نہیں بڑھے گا، یعنی وہ آگے بڑھے گا ہی نہیں، کیونکہ پہلے وہ طیب قول قبول کرتا ہے تو پھر آگے وہ ہدو الی صراط الحمید آگے بڑھے گا. لیکن جب اگر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے گا، اس کی کمپنی اگر ایسے لوگوں کی ہوگی کہ جو برائیوں میں ملوث ہیں، برائیوں میں انوالو ہیں، بری باتوں میں انوالو ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے وہ وہیں زیرو پر ہی کھڑا رہے گا، اور وہ یہ اس بات پر اپنے آپ کو اپریشیٹ کرے گا، شاباشی دے گا کہ کم از کم تم تو نہیں کر رہے ہو، فلاں غیبت کر رہے تم نہیں کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو، تم نے بات کو کنورٹ کر دیا یا تم نے جو ہے بات کو کہیں اور موڑ دیا. تو وہ اسی پر خوش رہے گا اور راضی رہے گا، لیکن نیکیوں میں وہ آگے نہیں بڑھے گا، مزید نیکیاں اس سے نہیں ہو سکیں گی. اور اگر انسان کا اپنا ماحول، اس کی کمپنی، اس کے دوست احباب نیک ہوں، مثال کے طور پر اگر ہمارے ملنے جلنے والے نیک لوگ ہیں، اگر وہ مہینے کے تینوں روزے رکھتے ہیں، ایام 20 کے روزے، تو انسان کی خواہش ہوگی کہ میں بھی رکھوں. اگر کوئی پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو انسان کی خواہش ہوگی کہ میں بھی روزے رکھوں. کوئی حج کے دنوں میں 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے رکھتا ہے تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بھی رکھیں. ایک شخص اگر قرآن پڑھتا ہے تو دوسرے کا دل چاہے گا کہ اچھا فلاں کی تو روزانہ تلاوت اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے تلاوت بہت اچھی ہو گئی ہے، لہٰذا میں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کروں. تو نیک لوگوں کی صحبت رہے گی تو کیا ہوگا کہ اور مزید نیکیوں میں آگے بڑھنے کا امکان رہے گا اور انسان آگے بڑھے گا. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سوچیں، غور کریں کہ ہمارا انوائرمنٹ کیا ہے، ہمارا ماحول کیا ہے، یہ بات ہم دیکھیں. تو جب ہم پاکیزہ بات، پاکیزہ کال قبول کریں گے، کہیں سے بھی ہم کو آفر آتی ہے، کہیں بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا فلاں جگہ کوئی اچھا نیک کام ہو رہا ہے، ہم فوراً قبول کر لیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں. تاکہ جب نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نیکیوں میں آپ آگے بڑھیں گے اور تبھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ سکیں گے، الی صراط الحمید، اس رب کی طرف جو اپنی ذات میں آپ محمود ہے. پھر دوسری بات جو کہی گئی کہ ان الذین کفروا و یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب الیم. اب یہاں پر جو کعبۃ اللہ کے بارے میں بات بتائی گئی کہ جو مسجد حرام ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ الگ الگ اس کے مفہوم بیان کیے گئے ہیں اور الگ الگ علماء کرام نے اس کے بارے میں الگ الگ بات کہی ہے، لیکن جو اعتدال والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد اگر ہم، کیونکہ دیکھیں مسجد حرام یعنی مکہ جو ہے، ایک تو وہ ہے حدود حرم جو کہلاتا ہے، یعنی جہاں سے آپ کو میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا ہے، اور اس کے آگے کا جو علاقہ ہوگا، آپ جاتے ہیں وہاں پر، اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ وہاں پر ایسے ایرو بنے ہوئے ہیں اور نشان لگے ہوئے ہیں جو حدود حرم کہلاتے ہیں، تو وہ پورا کا پورا علاقہ حدود حرم کا ہوگا. اب اس کے علاوہ مسجد ہے، جو مسجد الحرام ہے، کعبۃ اللہ جہاں پر ہے موجود وہ مسجد، اب اس مسجد کا ایک علاقہ ہے، تو پورا جو حرم کا علاقہ ہے، حدود حرم ہے، وہاں پر تو خرید و فروخت جائز ہے، یعنی ہر ایک کی اپنی زمین کی اس کی ملکیت ہوگی جو وہاں پر پہلے سے جو رہ رہا ہوگا، اور وہ اپنے مکانوں کو خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، جو بھی چاہے کر سکتا ہے. جیسے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، آپ سے پہلے سے اور آپ کے بعد تک ہوتا آیا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں، مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہاں جو کہا گیا ہے کہ ہر ایک کے حقوق وہاں برابر ہیں، تو حقوق کہاں برابر ہوں گے؟ جو مسجد والی جگہ ہے، جیسے کہ جو صحن ہے، مسجد کا صحن ہے، صفا مروہ ہے، مینا کا علاقہ ہے، اور عرفات کا علاقہ ہے، یا مزدلفہ کا علاقہ ہے. اب وہاں پر جہاں پر حج کے شعائر ادا کیے جاتے ہیں، وہ زمین کو خرید و فروخت کرنا جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر حج کے شعائر مکمل ہو نہیں سکتے جب تک کہ وہاں لوگ نہ جائیں. اب اگر وہ زمینیں بھی لوگ خرید کر خود سے لے لیں تو پھر حج کے شعائر کیسے ادا ہوں گے؟ عرفات کا میدان اگر ہر کوئی خرید لیتا ہے اور وہاں گھر بنا لیتا ہے، تو آپ بھلا بتائیے کہ پھر لوگ عرفات کے میدان میں کیسے جائیں گے؟ تو اس لیے یہ زمینوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر جہاں پر شعائر ادا کیے جاتے ہیں، اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے کعبۃ اللہ میں، جو کعبۃ اللہ کی جو مسجد ہے، اس میں سب کے حقوق برابر ہیں. ہر کوئی وہاں آ سکتا ہے، ہر کوئی وہاں عبادت کر سکتا ہے، وہاں پر کسی پر دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اچھا فلاں وقت عبادت کر فلاں وقت نہیں ہے، نہیں، 24 گھنٹے اس کے دروازے کھلے رہیں گے، ہر کوئی کبھی بھی کسی بھی وقت وہاں آ کر عبادت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اصل جو بات آتی ہے کہ حج کے دوران اب جو لوگ اتنا وہاں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ اپنا ان کا ذاتی ان کی ذمہ داری ہے، یعنی جو لوگ وہاں رہتے ہیں تب وہاں پر جا کر ہم کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے کہ اچھا آپ اپنا گھر خالی کر دیں کیونکہ ہم حج کے لیے آئے ہیں، نہیں ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ان کا ذاتی مکان ہے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کسی صحابی کا گھر تھا مکہ میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان پر زبردستی کرنا چاہی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا گیا کہ آپ فیصلہ کریں، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ امیر المومنین ہیں اور یہ زمین مانگ رہے ہیں حرم میں داخل کرنے کے لیے، اب یہ میری ملکیت ہے زمین، تو اب اس کو میں دوں یا نہ دوں یا بیچوں یا نہ بیچوں، میری مرضی ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ کیا کہ سامنے والے پر چھوڑ دیا جائے، اگر وہ بیچنے پر تیار ہوگا تو تب اس کی زمین خریدی جائے گی، ورنہ ادروائز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہی کیوں نہ ہوں، وہ زبردستی لینے کے مجاز نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی خرید و فروخت جائز ہے، وہاں کی جو ملکیت ہے جس کی وہ جائز ہے، یعنی اگر کسی کے پاس کوئی زمین ہے وہاں مکہ میں اور وہ اس کا تابع دار ہے تو وہ جائز ہوگا۔ ہاں حج کو جانے کے لیے یا حج کو جانے والے وہاں پر جائیں تو یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہو سکتی ہے وہاں کے رہنے والوں کی کہ وہ ان سے بہت زیادہ کرایہ نہ لے تاکہ لوگوں کے لیے حج کرنا مشکل ہو جائے، لیکن آج تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ایک پیکیج ہو گیا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی کمانے کی فکر میں ہے، پہلے جیسا تو دور دورہ ہے نہیں، تب یہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں بات ڈالے کہ لوگوں کے لیے حج کرنا آسان ہو جائے۔ ہر طرح کا پیکیج ہو، جو استطاعت نہیں رکھتے یعنی کم ہے جن کی استطاعت، وہ لوگ بھی جانے کے روادار ہو سکیں تاکہ اتنے مہنگائی میں اتنے مہنگے پیکیج میں جن کے لیے جانا ناممکن سا ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے بھی حج کرنا آسان ہو جائے، اور الحمدللہ جو دے سکتا ہے بہت زیادہ وہ بہت زیادہ دے کر اچھا پیکیج بھی لے سکتا ہے، لیکن ہم کسی پر زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ وہاں جائیں اور ہم کہیں کہ اچھا آپ ہمارے لیے گھر خالی کر دیں اور چونکہ ہم یہاں حج کے لیے آئے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ جو 2-3 باتیں تھیں تھوڑی سی کلیئر کرنی تھی جو کہ پہلے رہ گئی تھی، اب آگے آئے یہ جو آج کا ہمارا لیسن ہے، آیت نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ بوانہ کا لفظ آیا ہے، پہلے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بوانہ با واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، البواؤ جس کے اصل معنی ہوتے ہیں کہ کسی جگہ کے اجزاء کا مساوی ہونے کے ہیں، یعنی مختلف اجزاء ہوں کسی چیز کے لیکن سب ایک جیسے ہوں، اور ویسے یہ جو دراصل جس معنوں میں استعمال ہوتا ہے سازگار اور موافق، یعنی کسی کے لیے وہاں کی جگہ کا سازگار ہونا یا کوئی کام کر رہے ہوں تو اس کا سازگار ہونا، تو لہٰذا مکان بواؤن اس مقام کو کہا جاتا ہے جو اس جگہ پر اترنے والے کے لیے سازگار بھی ہو اور موافق بھی ہو، یعنی اس کے مرضی کے مطابق ہو۔ تو اب اس گھر کو کیا کہا گیا ہے، آپ خود سوچیں کہ وہ اس بوان علی ابراہیم مکان البیت، یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، تو اللہ تعالی نے وہ جگہ کو اس طرح سے سازگار اور موافق بنا دیا ہے خود ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ اور واقعی میں اگر ہم کعبۃ اللہ کے بارے میں ہم اگر ذرا سا غور کریں تو ہر ایک کوئی ایسا نہیں ہوگا جو وہاں جا کر یہ کہے کہ اچھا میرا دل وہاں نہیں لگا یا مجھے وہاں پر تکلیف اور پریشانی، ٹھیک ہے وہ ایک جو سفر کی تکلیف ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس گھر کو دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی نسبت کس کی طرف کی ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو چونکہ اس کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب ہے، اس لیے وہ گھر سے ہر ایک کو ایک انسیت، ایک محبت، اس کے ساتھ ایک جذباتی اٹیچمنٹ جو ہے سب کا لگا ہوا ہے، بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ کو، وہ گھر کو اتنا محترم بنا دیا اور ایسا موافق اور سازگار بنا دیا خود ابراہیم علیہ السلام جب اس کو تعمیر کر رہے تھے اس وقت بھی، بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے بتوں کو ختم کیا اس وقت بھی، اور آج تک بھی وہ گھر ویسے ہی سب کے لیے سازگار اور موافق ہے۔ تو کیا ہدایت کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے کعبۃ اللہ، یہاں پر کعبۃ اللہ کے قیام کا مقصد بتایا گیا ہے۔ اور جب بات کعبۃ اللہ کی آ رہی ہے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے بغیر یہ ذکر مکمل ہو سکتا ہے، یہ ٹاپک آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی، کس کے ہاتھوں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا تھا اس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کعبۃ اللہ آج سے 4000 سال سے مسلسل وہاں پر حج ہوتا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہم سب جانتے ہیں کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اس گھر کی تعمیر کے لیے چنا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ جب بندے اس امتحان میں پوری طرح سے کامیاب ہو جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنا کوئی ایسا کام ان سے لیتا ہے جو کہ ان کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ بن جائے، کامیابی کا ذریعہ بن جائے، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ۔ تو اس گھر کا پہلا مقصد ہی کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اس گھر کو کس کے لیے پاک رکھا جائے؟ وَطَحِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلا جو کام کیا وہ یہی کیا کہ اس گھر کی تعمیر کی، اور پھر اس کا لوگوں کو اس وقت اذن عام دیا گیا، بتایا گیا کہ اس گھر میں کیا کرنا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاک رکھنے کا حکم ہے اس کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، اور حج کے لیے اذن عام دے دو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا۔ لیکن کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ اس میں دراصل خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی آتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں چونکہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ حکم تھا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی حکم دیا گیا۔ یعنی تعمیر کے وقت جو اس کا مقصد بتایا گیا وہ یہی تھا کہ اس کا جو حصہ ہوگا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، اس میں نماز پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اس کو پاک رکھنا ہے۔ تو اول دن سے ہی جب یہ گھر کی تعمیر شروع ہوئی اسی وقت سے اس گھر کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں پر اکیلے اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی کی جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور حج کے لیے یہاں پر اذن عام تھا کہ ہر کوئی دور دراز سے یا جیسے بھی ہو وہ ضرور یہاں پر آئے اور اس گھر کا حج کرے۔ آگے کی جو آیت آ رہی ہے اس میں وہی حکم دیا جا رہا ہے، آیت نمبر 27، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے وہاں رکھے گئے ہیں۔ اب یہاں پر دو تین لفظ ہیں جو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ الفاظ جب ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں اس کو باریکی سے تو پھر وہ ہمیں زندگی بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ ایک جو لفظ یہاں پر آیا ہے دامرن، دو آدمی مرا، پھر فجن عمیق کا لفظ آیا ہے۔ آپ نے دیکھے سنا ہوگا نا، اردو زبان میں ہم ایک لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، کیا لفظ ذہن میں آ رہا ہے آپ کے؟ آپ بتا سکتے ہیں اپنے تفسیر ٹیچر کو، انچارج کو، دامرن سے کیا لفظ ذہن میں آ رہا ہے اردو میں جو ہم بہت استعمال کرتے ہیں؟ ضمیر ہے نا، تو ضمیر کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ بات جو دل میں چھپی ہوئی ہو۔ ضمیر ہم دل کے اندر کی بات کو کہتے ہیں کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میرا ضمیر مجھے یہ کرنے پر آمادہ نہیں کر رہا ہے، یہ کام کرنے پر۔ تو ضمیر کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز، دل کے اندر کی بات۔ تو وہ بات جو تمہارے دل میں ہو اور اس کا کسی اور کو جاننا مشکل ہو، یعنی میرے دل میں کیا ہے آپ کو یہ جاننا مشکل ہو، تو وہ بات جو تمہارے دل میں ہو اور اس پر اطلاع پانا دشوار ہو، اسی وجہ سے ضمیر کا لفظ قوت حافظہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے قوت حافظہ کے لیے۔ تو بہرحال یعنی تم جو دور دراز سے آؤ ہر ایک کو اذن عام دے دو، کیونکہ دوامرین جو عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں دبلے اونٹوں یا دبلے گھوڑے کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس سے دراصل وہ مسافروں کی تصویر کھینچنا مقصود ہے، دور دراز مقامات سے چلے آ رہے ہوں اور راستے میں ان کے اونٹ یا گھوڑے چارہ پانی سے محروم رہے ہوں یا کم ملا ہو ان کو چارہ پانی، جس کی وجہ سے وہ چھریرے بدن کے ہو گئے ہوں۔ اور اس کو بھی ویسے اونٹ کو بھی کہا جاتا ہے دوامر، جس اونٹ کا پیٹ بالکل اس سے چپک گیا ہو، سلم ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ تو دبلی سواریوں پر تو خاص طور سے گھوڑے یا اونٹ کے لیے آتا ہے، دبلا پن لاغری کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس کی ریاضت کی وجہ سے ہو، یعنی جو ایکسرسائز کرتا ہو اس کی وجہ سے اس کا بدن اس طرح سے ہو گیا ہو۔ تو چونکہ اگر جو لوگ دور دراز سے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی جو اونٹنیاں ہوں گی وہ کمزور ہو جائیں گے، ان کے گھوڑے ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے، تو جیسے بھی ہو بہرحال لیکن وہ آئیں ضرور اس گھر کا اعتکاف کے لیے، اس گھر کے طواف کے لیے، یہاں پر حج کرنے کے لیے وہ ضرور آئیں۔ تو یہ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں لفظ آیا ہے فجن، اس سے پہلے گزرا ہے یہ لفظ۔ تو فجن دراصل فے جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، دو پہاڑوں کے درمیان کی جو کشادہ جگہ ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا دو پہاڑوں کے درمیان جو میدان ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یا پھر اس کھلے راستے کو کہتے ہیں جو میدان میں سے گزر کر دونوں پہاڑوں کو ملتا ہے۔ تو کیوں کہا گیا یہاں پر یاتینا من کل فجن عمیق، کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں۔ تو چونکہ دور دراز کے مقام سے آئیں، چاہے بیچ میں پہاڑیاں آ رہی ہوں، پھر کشادہ میدان ہو، پھر پہاڑیاں آ رہی ہوں، تو لیکن آئیں ضرور۔ پھر عمیق کا لفظ استعمال ہوا ہے، پہلے ہم اس کو صرف ڈکشنری میننگ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مفسرین نے اس کے معنی پر کیا روشنی ڈالی ہے وہ دیکھیں گے۔ عمیق کسی بھی چیز کی گہرائی، بلندی، فاصلہ، عین میم قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور دور دراز اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اگر یہ اوپر کی سمت ہو تو یہ لمبائی کہلاتی ہے، اور اگر زمین سے اوپر ہو تو اس کو ارتقاء ہم جو کہتے ہیں وہ ہے، یہ گہرائی کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال عمیق گہرا، گڑھے کے لیے لفظ آپ نے دیکھا ہوگا کہ استعمال کرتے ہیں کہ بہت ہی عمیق گہرائی تھی، یعنی بہت ہی ڈیپ گڑھا تھا۔ تو نیچے کی طرف ہوگا تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اوپر کی طرف ہو تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کی گہرائی کو یا اونچائی کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ ساتھ میں لگایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دراصل کہا جا رہا ہے کہ یہ اذن عام ہے حج کا، کہ اذن عام دے دیجئے کہ لوگ دور دراز کے مقامات سے چل کر یہاں آئیں، لیکن آئیں ضرور۔ اور کیا کہا گیا کہ تاکہ یہاں وہ فائدے دیکھیں، آگے کی جو آیت بتائی گئی ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ لوگ وہ فائدے دیکھیں یا مشاہدہ کریں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، یعنی ذبح کریں، پھر انہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے جو فائدے اور برکات ہیں وہ کوئی ایک نہیں، کوئی معمولی نہیں، بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں۔ دنیاوی فائدے بھی ہیں، دینی اور روحانی فائدے بھی ہیں، اور اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جس نے حج کیا، اور اس کے بارے میں آتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ولا فسوقا ولا جدالا، نہ اس میں کوئی نافرمانی کی بات کی، اور ولا رفسا، نہ ہی کوئی شہوانی بات کی، نہ کوئی جھگڑا کیا، تو رجع کا یومی ولدہ امہ، وہ اس طرح سے لوٹا جیسے کہ گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ یعنی اس قدر حج کرنے سے، جو اگر خالص اللہ کے لیے حج کرے گا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اتنا بڑا اس کا فائدہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دینی نہیں بلکہ دنیاوی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، معاشی، تمدنی، ہر طرح کے فائدے ہیں۔ اور یہ کب سے ہوتا آ رہا ہے کہ یہ حج ہی تھا، یہ حج ہی کی برکات تھی جس نے عربوں کو اتنی قبیلہ پرستی میں بھی قبیلہ پرستی کی نظر ہونے نہیں دیا، بلکہ ایک عربیت کو قائم رکھا کہ یہ پورا کا پورا علاقہ، پورے لوگ ایک عرب کہلائے، عرب تمدن جو ہے جس کی وجہ سے قائم رہا، ایک مرکزیت قائم رہی حج کی وجہ سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 4000 سال گزر چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2500 سال تک، اور اللہ کے رسول کے بعد سے لے کر اب تک 1400 سال گزرنے کے بعد تک تقریباً 4000 سال سے حج اسی طرح ہوتا آ رہا ہے، کبھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ حج نہ ہوا ہو، حالانکہ شرک، بت پرستی، عقائد سب کچھ بگڑ چکا تھا، سب کچھ ہر چیز میں بگاڑ آ چکا تھا، لیکن حج اپنی طرح ہر سال ہوتا رہا۔ ہو سکتا ہے شاید ایک آدھ سال ہی کی بات ہو کہ جس سال حج نہ ہوا ہو، ورنہ تو اسلامی تاریخ میں 4000 سال میں کبھی حج نہیں رکا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی برکت ہے آپ دیکھیں اس کی، اور کیسا اس کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو اذن عام تھا کہ ہر ایک کو اذن عام دے دو، کیسی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک موافقت رکھ دی لوگوں کے لیے، سازگار ماحول رکھا لوگوں کے لیے کہ ہر سال حج ضرور ہوتا تھا۔ بھلے ہی حج میں انہوں نے اس کی کچھ شکل تبدیل کر لی تھی، کچھ اس میں شرک بت پرستی شامل کر لی تھی، اپنے خود کے کچھ رسم و رواج بنا لیے تھے، لیکن نام حج ہی رہا تھا اور حج ہوتا ضرور تھا، اور وہ اللہ کے لیے ہی آتے تھے یہاں پر۔ اور حج کی وجہ سے دوسرے جو فائدے تھے وہ الگ، کیونکہ اس قدر ایسے ماحول میں جبکہ لوٹ مار عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی، قبائل کے قبائل لوٹ لیے جاتے، قبیلوں کو ختم کر دیا جاتا، لیکن یہ جو 4 مہینے تھے حج کے 4 مہینے، یہ پورے عرب ورلڈ میں اس طرح سے امن و امان قائم ہو جاتا کہ ہر کوئی جدھر چاہتا سفر کر سکتا تھا۔ یہ 4 مہینوں میں کوئی لوٹ مار نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنا جو ان کا روزمرہ کا جو معمول تھا وہ سب چھوڑ دیتے تھے۔ یہ حج کے مہینے میں کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا، تنگ نہیں کرتا تھا، جنگیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو ایک طرح سے آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا فائدہ تھا، اس وقت کا فائدہ، اور یہی حج ہی کی برکت تھی کہ قریش کو، جو کہ اس کعبہ کے کعبۃ اللہ کے متولی تھے، ان کو پورے عرب میں ایک خصوصی مقام حاصل تھا، ایک امتیازی مقام حاصل تھا، اور تمام اس وقت کے لوگوں کو ایک مرکز وحدت سمجھے ملا ہوا تھا عرب کے لوگوں کے لیے۔ اور یہ حج ہی کی برکت تھی کہ لوٹ مار کے دور میں بھی کم از کم یہ 4 مہینے لوگ امن و امان سے رہ سکتے تھے، امن و امان سے سفر کر سکتے تھے۔ اور حج ہی کی برکت کی وجہ سے پورا یعنی مکہ کا جو علاقہ ہے ایک عالمی تجارتی منڈی بن گیا تھا، یعنی دور دراز سے پھر لوگ وہاں پر، چونکہ ہر طرف سے لوگ آتے تھے، ہر قسم کے تہذیب اور تمدن وہاں پر ملتا تھا، تو ہر طرف کے لوگوں کی مطلب تجارت بھی وہاں پر ہوتی تھی، ہر طرح کے فائدے حاصل تھے۔ اور یہ تجارت سے وہاں پر چونکہ تجارت کا ایک بڑا بازار بن گیا تھا، اس تجارت سے خود وہاں کے رہنے والے بھی فائدہ اٹھاتے اور جو باہر کے لوگ آتے وہ بھی فائدہ اٹھاتے۔ ہم خود دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ممالک سے جو لوگ جاتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلی بات ان کو دنیا کے مختلف لوگوں سے ملنے کا، دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، ورنہ کیا ہم اپنے ملک میں رہ کر اتنے مختلف ملکوں کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ بنائے، کیسے لوگ پیدا کیے، کون کون سے ممالک ہیں، کون کون سی ان کی لینگویجز ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حج کو جب جاتے ہیں تو یعنی الحمدللہ اتنے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اتنے لوگوں سے آپ ملتے ہیں، اتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے بعض اوقات تو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سب کی زبان مختلف، رنگ مختلف، لباس مختلف، ہر چیز مختلف، ایون کھانے پینے کا طریقہ اور کھانا پینا بھی مختلف، لیکن اس کے باوجود بھی سب ایک ہی رب کو پکارنے والے، ایک ہی کتاب کو ماننے والے، ایک ہی نبی کے امتی۔ اور وہ چیز آپس میں کس طرح سے محبت پیدا کر دیتی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے بیٹھتے ہیں اور ابھی ٹائم ہوتا ہے نماز کے لیے، بازو میں آپ کی بیٹھی ہے کوئی اور خاتون ہے، کسی اور ملک سے اس کا تعلق ہے، آپ دونوں کو ایک دوسرے کی لینگویج نہیں آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، پوچھتے ہیں، انہیں اشاروں کی لینگویج میں بات ہو جاتی ہے کہ کہاں سے تعلق ہے، کیا ہے، ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات تو روزانہ ملتے ملتے کتنی محبت ہو جاتی ہے کہ جدا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ تو یعنی یہ تو ہم بہت چھوٹی موٹی پیمانے پر بات اور گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ فائدے ہیں، اس کے تو بہت ہی بڑے بڑے جو فائدے ہیں وہ تو اگر ہم بیٹھیں تو ہمارا پورا دن اس میں نکل جائے اس کے فائدوں کو گنواتے ہوئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے فائدے رکھے، کوئی ایک فائدہ نہیں ہے، تو دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ تو یہ اس کی برکت تھی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اللہ کے رسول تک 2500 برس تک وہاں پر حج ہوتا رہا، عربوں کے اندر ایک مرکز وحدت ان کو حاصل رہا، ان کی عربیت قبائلیت میں بالکل ہی پوری طرح گم نہیں ہو گئی بلکہ عربیت قائم رہی، اور اس مرکز سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہر سال ملک کے تمام حصوں سے لوگ آتے رہے، جس کی وجہ سے ان کی زبان یعنی خصوصاً جو عرب کی زبان تھی وہ عرب کی زبان بھی ایک ہی رہی، ان کی تہذیب، ان کا تمدن وہ بھی ایک ہی رہا، ان کے اندر اپنے عرب ہونے کا احساس باقی رہا، ان کی زبان ایک رہی، اور اس کی وجہ سے ان کو یعنی خود عرب کی جو معاشرت تھی وہ دوسری طرف پھیلتی گئی۔ تو یہ عرب لوگوں کو یہ حج ہی کی وجہ سے جو برکت تھی حاصل ہوئی، اور کم از کم 4 مہینے ان کو ایسے امن کے میسر آ جاتے تھے جس کی وجہ سے ہر آدمی سفر کر سکتا تھا امن و امان سے۔ اور پہلے تو صرف یہ عرب کے لیے رحمت تھا، اور اب تو الحمدللہ یہ پوری ساری دنیا کے جو اہل توحید ہیں ان سب کے لیے رحمت بن گیا ہے۔ آج یہ ہمارے لیے جو مرکز وحدت ہے وہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر۔ اور واقعی میں اس سے ہر مسلمان کو بہت محبت ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو کیا ہے وہ گھر؟ صرف چار دیواری ہے نا، لیکن کتنا ہمیں اس سے ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو دل نہیں چاہتا کہ وہاں سے واپس آئیں، وہاں جانے کے بعد کتنی بے فکری ہو جاتی نا، انسان اپنے سارے دکھ درد غم ذمہ داریاں سب فراموش کر دیتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ بس بیٹھا رہے، اس گھر کو تکتا رہے، اس گھر کو دیکھتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک کشش رکھ دی، جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ بوانا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ٹھکانہ دیا یا رہنمائی کی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا جائے، جو سب کے لیے سازگار، سب کے لیے موافق ہو گیا، خود ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کرنے کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی جو فرضیت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک جو سوچ بنی ہوئی ہے کہ حج تمام فرائض سے فارغ ہو کر حج کرنا فرض ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے بچوں کی شادیاں ہم پر فرض ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ گھر بنانا ہم پر فرض ہے، پھر اور بھی کچھ اور چیزیں ہم نے اپنے خود سے خود ساختہ طریقے سے سوچ لی ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ سب ہونے کے بعد اگر ہمارے پاس وقت بچتا ہے تو حج کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حج تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اگر آپ کو آج وراثت میں سے حصہ مل گیا اور آپ ابھی 16-17 سال کے ہیں، 18-19 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، اور آپ کو وراثت سے اتنا حصہ ملا ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں، تو آپ پر آج ہی حج فرض ہو گیا سمجھے۔ تو حج کے تعلق سے ہمارے یہاں پر جو غلط فہمی پائی جاتی ہے اسے ہم کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ حج ویسے بھی جو کرنا ہے، دراصل یہ تو جتنا آپ نوجوانی کی عمر میں کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اس کے جو ارکان ہیں حج کے، یہ اس کا تقاضا ہے، یہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ اس کو آپ صحت مندی اور تندرستی کی حالت میں کریں۔ وہاں پر بوڑھے لوگوں کے لیے یقین جانیے کوئی چارم نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے۔ ہاں، بیٹھ کر ایک جگہ عبادت کرنا ہو یا ایک جگہ نماز پڑھنا ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن حج میں آپ کو منا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، عرفات جانا ہے، جمرات آپ کو جانا ہے، پھر یعنی آپ کو بس ایک بھاگ دوڑ کرنی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے طاقت چاہیے، آپ کے قدموں کے اندر وہ جان، وہ قوت چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنا چل سکیں، آپ یہ ساری چیزیں خوشی خوشی کر سکیں، احسن طریقے سے ادا کر سکیں حج کے جو سارے ارکان ہیں ان کو۔ پھر آپ ابھی ادھر جمرات جاتے ہیں، پھر آپ نے ابھی احرام سے فارغ ہوئے، آپ کو فوراً طواف افادہ کرنا ہے، پھر طواف کے لیے وہاں جانا ہے، وہاں سے طواف کر کے واپس دوبارہ پھر مینا آنا ہے، پھر دوسرے دن صبح پھر آپ کو کنکریاں مارنے جانا ہے۔ تو یہ سب کس حالت میں ہوں گے آپ بتائیے؟ یہ 70 سال کی عمر میں ہوں گے، یہ 60 سال کی عمر میں ہوں گے، یا 40 سال کی عمر میں؟ تو کیوں ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جب ہم فارغ ہوں گے تب ہم جائیں گے؟ اور یقین جانیے کہ سارے بوڑھے لوگ صرف ہمارے ایشیا سے آتے ہیں، انڈیا، پاکستان، سری لنکا یا بنگلہ دیش سے، باقی دوسرے ممالک سے کہیں پر سے بھی ہم نے دیکھا ہے بوڑھے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، میجورٹی جو ہے الحمدللہ ینگز کی ہوتی ہے۔ اور انڈونیشیا، ملیشیا میں تو ان لوگوں نے ایک معمول ہی بنا لیا ہے کہ شادی ہوتے سے پہلا کام حج، یعنی جو آپ نے دیکھا ہوگا نا ویسٹرن کنٹریز میں ایک طرح سے وہ بنا لیا گیا ہے کہ شادی ہونے کے بعد وہ ہنی مون مناتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کیا کانسیپٹ ہے۔ تو انڈونیشیا اور ملیشیا میں ان کے یہاں پر کانسیپٹ ان لوگوں کا ذہن میں یہ بن گیا ہے کہ شادی ہوتے سے پہلا کام حج کرنا ہے، تو شادی ہونے کے بعد پہلا کام وہ کرتے ہیں حج۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں بچے ہونے سے پہلے اگر حج کر لیں تو کتنی آسانی سے حج ہو جائے، ٹھیک ہے بچوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، عبادات ہیں یا جو بھی کچھ ہے وہاں پر۔ تو دیکھا جائے تو حج 5 یا 6 دن کا ہے، لیکن وہ 5 اور 6 دن کے لیے آپ کو پہلے سے تیاری بھی ضروری ہے، آپ کو وہاں پر جو سارے ارکان ادا کرنا ہے کہ کہاں سے کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، کیسے پہنچنا ہے، وہاں پر آپ کیا کریں گے، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو حج کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے ہم اس کو پہلے دور کریں کہ ہم تمام ذمہ داریوں سے جب فارغ ہو جائیں گے تبھی ہم حج کریں گے، یہ چیز یا یہ سوچ دراصل بالکل ہی غلط ہے۔ اب یہاں پر حج میں جو خاص ایک اہم عبادت ہے قربانی اللہ کے لیے جو کرتے ہیں، اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ پہلے تو فائدے دیکھیں، پھر لیشہد منافع لہم ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، اور وہ مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ جانوروں کو جو ذبح کریں گے خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، اور اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، خود بھی کھائیں، فکلوا منہا واطعموا البائس، اور تنگ دست اور محتاج کو بھی کھلائیں۔ تو یہاں پر مقررہ دنوں کے پہلے بات مقررہ دنوں کی بات کی گئی کہ مقررہ دنوں میں نام لیں، اور تو یہ مقررہ دن وہی ہو سکتے ہیں جو قربانی کے تین دن ہیں. ویسے الگ الگ اس کے بارے میں رائے آئی ہے, لیکن چونکہ یہاں پر جانوروں کی بات کی گئی ہے اور قربانی کی بات کی گئی ہے, تو جو زیادہ مناسب بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ جو قربانی کے دن ہیں, جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ جس کو یوم النہر کہا جاتا ہے, تو یوم النہر کو قربانی ہوگی اور پھر 10 کے بعد 11, 12, 13, ٹھیک ہے. یعنی بعض روایت سے ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ ٹوٹل 4 دن قربانی کی جا سکتی ہے, لیکن ہمارے ممالک میں 3 دن کا ہی تصور ہے, لیکن چوتھے دن بھی قربانی کی جا سکتی ہے. تو بہرحال اس سے مراد وہی دن ہے, اور لیکن حاجیوں کے لیے تو خاص طور سے یوم النہر ہے. تو جو حج والے ہوں گے تو وہ اس دن قربانی کریں گے, یعنی 10 ذی الحجہ کو, اس پر اللہ کا نام لیں گے, اور جو اس کے علاوہ لوگ ہیں وہ 10 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں اور بعد کے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں. تو بعض لوگوں نے ایام معلومات سے مراد دراصل 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے دن لیے ہیں, لیکن یہ تو پھر عام بات ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم قربانی کا دیکھیں تو قربانی کے حساب سے تو پھر وہ 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں, اور بعض کے نزدیک 3 دن ہیں, یعنی 13 ذی الحجہ کی اثر تک ان کے نزدیک قربانی کرنا جائز ہے. پھر بہیمت الانعام سے مراد دراصل اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری, سارے جانور آ سکتے ہیں, اور ان سب کی قربانی دینا جائز ہے, لیکن کس صورت میں؟ جبکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے, کیونکہ یہاں پر خاص طور سے اس کی تاکید کی گئی ہے, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ, کہ اللہ کا نام لیا جائے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے تو پھر ایسے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حلال اور جائز نہ ہوگا. تو مختصراً جو الفاظ کہے جا سکتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر, ویسے قربانی کی اور عقیقے کی دعا ہم کو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے, لیکن اگر اس وقت دعائیں یاد نہ آ رہی ہوں تو بسم اللہ اللہ اکبر اتنا بھی کہا جا سکتا ہے, یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اور اصل میں یہ ساری باتیں کیوں کہی گئیں؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ ان لوگوں نے خود سے کچھ خود ساختہ رسمیں بنا لی تھیں, خود سے اپنے ایجاد کیے ویسے رسم و رواج کی پابندی میں وہ لوگ لگ گئے تھے, اور اس کو نیکی سمجھ کر کرتے تھے. جیسے آج ہمارے یہاں پر بھی ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جیسے بڑوں کی نیاز ہے, بڑے بوڑھوں کی نیاز ہے, یا پتہ نہیں اور کیا کیا ہے, وہ اس وقت یاد بھی نہیں آ رہے ہیں, لیکن اس میں خود ساختہ چیزیں کیا ہے کہ اچھا کوئی حائضہ نہ آئے, ہاتھ جب دھوئیں, جب وہ رجب وغیرہ کے کنڈے ہوتے ہیں تو ہاتھ دھوئیں تو اس کے لیے اسپیشل ایک برتن ہوتا ہے, اسی میں ہاتھ دھوئیں, پھر وہ پانی لے جا کر یا تو کسی کنویں میں ڈالیں گے یا کسی ندی میں بہائیں گے, پھر وہاں پر سارے پاک لوگ ہو, کوئی حائضہ نہ ہو, کوئی وہ خاتون نہ ہو, نفاس والی خاتون نہ ہو, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر رکھی ہیں اس کے لیے. تو یہ سب خود ساختہ چیزیں, اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو ان لوگوں نے حج, جو کہ ایک اللہ کی طرف سے عبادت تھی, انہوں نے حج میں بھی ایسے بہت سارے خود ساختہ طریقے ایجاد کر لیے تھے اور اس کو نیکی سمجھ کر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دراصل اس میں ان سب کی اصلاح کی ہے. تو جو زمانے جاہلیت میں وہ کام نیکی سمجھ کر کرتے تھے اور اس کو فرض سمجھ کر بجا لاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تصحیح فرما دی, اس کی اصلاح کی, کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ حج کے سفر میں حجامت نہیں کرنا چاہیے. پھر دوسری بات وہ سمجھتے تھے کہ پیدل جانا چاہیے, سواری استعمال نہیں کرنا چاہیے. پھر مشکل کے وقت بھی قربانی کے جانور پر سوار نہ ہونا اس کو وہ نیکی کا کام سمجھتے تھے. سفر سے واپسی پر گھر کے پیچھے کے دروازے سے داخل ہوتے تھے, ننگے ہو کر یعنی برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے, صفا مروہ کے طواف کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے, اور عرفات تو جاتے ہی نہیں تھے, مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے, کہتے تھے کہ نہیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے مزدلفہ جانا. تو ایسے سارے کام تھے, اس میں ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ قربانی کے گوشت سے خود کچھ نہیں کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ الفاظ کہہ کر ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور ہر تنگ دست اور محتاج کو بھی کھلاؤ. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی امیر کو ہم نہیں کھلا سکتے جو صاحب حیثیت ہے, بلکہ کوئی بھی اس گوشت میں سے, قربانی کے گوشت میں سے کوئی بھی کھا سکتا ہے, اور جتنا آپ انہیں خود کھانا ہے, لوگوں کو دینا ہے, رشتہ داروں کو دینا ہے یا مسکین کو دینا ہے, اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں کوئی تقسیم ملتی نہیں ہے, لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے, کئی اس میں ہمیں صحیح روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ ابن عمر یہ کہا کرتے تھے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے, اور ضروری کہ تینوں حصے مساوی ہوں, خود کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا رکھا جائے, رشتہ داروں کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا رکھا جائے, اور مسکینوں کے لیے رکھا جائے, لیکن وہ اس بات کے قائل تھے کہ مسکینوں کو یا مسکینوں کے لیے کم حصہ نہ رکھا جائے, اور احسن طریقہ بھی یہی ہے. تو 3 حصے کرنا مسٹ نہیں ہے, اگر خود کے گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو زیادہ گوشت بھی رکھا جا سکتا ہے, اور اگر رشتہ دار زیادہ ہیں تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے, زیادہ حصہ اس میں بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ تقسیم حدیث سے نہیں ہے, صحابہ نے یہ تقسیم بتائی ہے, لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ تقسیم کر سکتا ہے اس طرح سے. تو قربانی کے گوشت سے خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، غریب اور محتاج کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور جو صاحب حیثیت ہیں امیر ان کو بھی کھلا سکتے ہیں. پھر جو لفظ آیا ہے ثم یقدو، آگے کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 29، ثم یقدو تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. اب یہاں پر کہا گیا ہے کہ تفثهم، تفثه کے جو معنی آتے ہیں عربی زبان میں یہ دراصل اس غبار اور میل کچیل کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سفر کی وجہ سے انسان پر یا آدمی پر چڑھاتا ہے، جو میل کچیل. لیکن یہاں پر حج کے سلسلے میں جب میل کچیل کی بات کی گئی ہے اور اس کو دور کرنے کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ حجامت بنوا لیں، نہائیں دھوئیں اور احرام کھول دیں، اور وہ پابندیاں سمجھے ختم ہو گئی جو احرام کی حالت میں تھیں. کیونکہ احرام میں انسان کیا کر سکتا ہے، نہ وہ بال ترشوا سکتا ہے، نہ ناخن کٹوا سکتا ہے، نہ جسم کی دوسری صفائی کر سکتا ہے. تو اس لیے یہاں پر اس لیے بتایا گیا کہ جب وہ احرام کھول دیں تو پھر اب نہائیں دھوئیں، جو صفائی ہیں وہ کر لیں، لیکن ابھی بھی ایک پابندی باقی رہتی ہے، جیسے کہ اس کو تحلیل اول کہا جاتا ہے حج کی زبان میں، کہ جب یعنی آپ عرفات گئے 9 تاریخ کو، پھر آپ 9 کی رات ہی میں وہاں سے واپس آئے، 10 کی صبح کا دن نکلا جو کہ قربانی یوم النہر ہے، اس دن آپ آئے، آپ نے کنکریاں ماری، پھر اس کے بعد قربانی کی، پھر بال آپ نے نکالے، احرام کھول دیا آپ نے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر سے احرام کی جو پابندیاں تھیں وہ تو ختم ہو گئی، لیکن شوہر اور بیوی کا تعلق وہ ابھی باقی ہے، یعنی وہ اس میں ابھی آپ اس کے لیے آپ کو الاؤ نہیں کیا گیا ہے جب تک کہ طواف افادہ نہیں ہو جاتا، جو کہ مین طواف حج کا رکن ہے. پھر جب آپ یہ سارے کام کر لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، آپ نے نہا لیا، احرام کھول دیا، قربانی کر لی، بال کٹوا لیے، اب آپ جائیں گے سیدھا طواف افادہ کریں گے. طواف افادہ کر کے جب آپ واپس آئیں گے تو پھر سمجھے کہ وہ تحلیل دوم، یعنی پھر اب شوہر اور بیوی کا تعلق وہ اب سمجھے جائز ہو گیا. تو بہرحال یہاں پر تفثهم کا لفظ آیا ہے، اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں. اور یہاں پر اپنی نظریں پوری کرنے سے مراد علماء کرام نے یہی لیا ہے کہ جو قربانی کے جانور وہ لے کر گئے تھے، یا جو بھی انہوں نے حج کے لیے نیت کی تھی وہ حج پورا ہو گیا یا قربانی انہوں نے کر دی. یا اس سے عام کوئی نظریں بھی مراد ہو سکتی ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ دل میں نیت کر لیتے ہیں یا نظر مان لیتے ہیں کہ اچھا ہم کعبۃ اللہ کے پاس یہ نماز پڑھیں گے یا ایک طواف کریں گے، تو وہ ساری نظریں پوری کر لیں. پھر ولیطوف بالبیت العتیق، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں، اور یہی وہ طواف افادہ ہے اصل میں، یعنی جو حج کا ایک رکن ہے اور جو بہت اہم ہے. اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے بیت بالبیت العتیق آیا ہے، تو بیت العتیق، عتیق کا معنی کیا ہے تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. عتیق عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہے قدیم، دوسرا ہے آزاد، اور آزاد ایسے کہ جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو، کسی کا قبضہ نہ ہو، اور تیسرے معنی ہے مکرم، معزز. اور یہ تینوں بھی معنی اس گھر پر پوری طرح سے صادق آتے ہیں، کیونکہ اس گھر پر کسی ظالم اور جابر بادشاہ کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اور ایسے حملہ آوروں کا وہی حشر ہوگا جو اصحاب الفیل کا ہوا تھا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اصحاب الفیل کا کیا حال ہوا تھا، حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج کی یورش کے بعد تا قیامت بیت اللہ کا طواف اور حج آزادانہ طور پر ہوتا رہے گا. اسی بنا پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا نام بیت العتیق اس لیے ہوا کہ اس پر کبھی کوئی ظالم غالب نہیں ہوا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اسی طرح سے ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھا آئے گا، جب وہ بیدا کے کھلے میدان میں پہنچیں گے تو سب کے سب اول سے آخر تک زمین میں دھسا دیے جائیں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے. لیکن ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہ بیان ملتا ہے کہ قیامت کے بالکل نزدیک ایک چھوٹی پنڈلیوں والا کالا حبشی کعبہ کو گرانے آئے گا اور وہ اسے گرا دے گا. آپ نے فرمایا، گویا میں کعبے کو گرانے والے کو دیکھ رہا ہوں. ایک کالا پھڈ یعنی قدم کے اگلے حصے کو قریب اور ایڑیوں کو دور کر کے چلنے والا آدمی اس کا ایک ایک پتھر اکھیڑ رہا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عتیق کے زمانی ہے کہ عزت والا محترم معزز قدیم بھی ہے جو پرانا بھی ہے، اور قدیم ہونے کے باوجود اس کی شرافت نجابت اور احترام میں کوئی فرق نہ آئے. اس لحاظ سے کعبہ کو بیت العتیق کہا جاتا ہے. تو یہاں پر دراصل کہا گیا کہ طواف کریں اس گھر کے، اس قدیم گھر کا طواف کر لیں. تو ذوالحجہ کو رمی جمار، قربانی، غسل اور احرام کھولنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنا ضروری ہے، اور اسی کو دراصل طواف افادہ یا طواف زیارت کہا جاتا ہے، اور یہ دراصل حج کا رکن ہے اور واجب ہے. اور اس کے بعد پھر احرام کی پوری پابندیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی بیمار ہو یا لاغر ہو تو سوار ہو کر بھی سفر کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی اس دن نہیں کر سکتا، کسی بنا پر اس دن نہیں کر سکتا 10 تاریخ کو، تو وہ 11, 12, 13 کو کسی بھی دن کر سکتا ہے. تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، چونکہ یہاں پر قربانی کی اور حج کی بات آئی ہے، اور ہمارے معاشرے میں دراصل قربانی کے تعلق سے کچھ کانسیپٹ اس طرح سے ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، وہی قربانی کرے، باقی دوسرا کوئی قربانی نہ کرے. تو اس کا تو سب سے پہلا جواب ہی یہ ہے، آپ مجھے بتائیے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سامان تھا یا اتنا پیسہ کیش یا پھر زیورات کی صورت میں یا گولڈ کی صورت میں کوئی منی یا کچھ بھی چیز ایسی تھی کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں نا. آپ کے پاس نہ کوئی بینک بیلنس تھا، نہ کوئی جمع پونجی تھی، نہ کوئی زیورات تھے، کچھ بھی نہیں تھا. یعنی آپ کی بیویوں کے پاس بھی زیورات ایسے نہیں تھے کہ وہ زکوٰۃ کی حد کو پہنچتے ہوں. تو بہرحال اس کے باوجود بھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اس کے باوجود بھی پوری مدنی زندگی میں 10 سال تک صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرتے دیکھا ہے. کوئی سال ایسا نہیں گزرا اللہ کے رسول نے جس میں قربانی نہ کی ہو. اب مجھے وہ لوگ بتائیں جو ہیلے بہانے سے اور اس طرح کی باتیں کر کے کہ اچھا ہم پر تو یہ قرض ہے، ہم کو یہ پریشانی لاحق ہے، ہماری تنخواہ اتنی نہیں ہے، ہمارے پاس جمع پونجی نہیں ہے، اب وہ لوگ مجھے بتائیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اس حالت میں ہیں، کنڈیشن میں، کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول کے گھر میں تو 2 وقت کا کھانا بھی بعض اوقات نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے قربانی کی، اور حج کے موقع پر پتہ چلتا ہے یا اس کے علاوہ پتہ چلتا ہے، حج کے موقع پر تو آپ نے 100 اونٹ کی قربانی دی تھی، لیکن ایک اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم منا میں تھے کہ گائے کا گوشت لایا گیا، میں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے قربانی کی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب استطاعت کو اپنے گھر والوں کی طرف سے الگ قربانی دینا سنت ہے، اور حج کرنے والوں کو قربانی منا کے مقام پر کرنا چاہیے، لیکن جو غیر حاجی ہیں وہ اپنے گھر پر کریں. تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ٹھیک ہے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی ہوتی ہے تو کافی ہو جائے گی، لیکن اگر انسان دے سکتا ہے تو اپنے گھر والوں کی طرف سے الگ سے قربانی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دن سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے، سب سے زیادہ، وہ ہے جانور کا خون بہانا. اب آپ بتائیں کہ کتنے بھی سارے جو این جی اوز ہیں جو پورا چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، ایک کمپین چلائے ہوئے ہیں کہ کیا یہ مسلمان کیسی قوم ہے کہ ایک دن میں اتنے جانور ذبح کر دیتی ہے، یہ تو سب ویسٹ کرنے والی بات ہے پیسوں کو، کیوں نہ یہ جانور ذبح کرنے کے بجائے یہی پیسہ غریبوں کو دے دیا جائے، این جی اوز کو دے دیا جائے، بیواؤں کی مدد کر دی جائے، یتیموں کی سرپرستی کر دی جائے اس رقم میں. ساری باتیں اپنی جگہ الگ، لیکن اللہ کا حکم ایک طرف. آپ مجھے بتائیے پوری ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اگر ہم کو اس بات پر قائل کریں کہ اس دن تم قربانی نہ کرو، اس قربانی کے پیسے یا اس قربانی کی جگہ تم یہ مال یتیم خانے پر خرچ کر دو، جو اللہ کو مانتا ہوگا، جس کو اللہ سے محبت ہوگی، وہ ایک کسی انسان کی بات مانے گا یا اللہ کی بات مانے گا؟ آپ بتائیں. اور پھر ایسا کرتے کرتے تو آپ دیکھیں قربانی کے تو رواج ہی ختم ہو جائے گا نا. آج ہم تو اتنا ڈرتے ہیں، ہم کہتے کہ ہمارے بچے قربانی کا منظر نہیں دیکھ سکتے، ہمارے بچے بہت نازک ہیں، بہت چھوٹے دل کے مالک ہیں، بہت حساس ہیں، وہ جانور ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتے. کیوں آپ نے ان کو اس طرح سے چڑیا کے دل والا بنا دیا؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے ان کے اندر بہادری آئے گی؟ کیسے مقابلہ کریں گے یہ؟ کیوں آپ نے ان کو ایسا بنا دیا، کیوں آپ نے لڑکیوں کے جیسا بنا دیا، آج ہمارے لڑکے بھی لڑکیوں کے جیسا بن گئے ہیں، اور بعض اوقات تو دل چاہتا ہے کہ وہ جملہ کہہ دیں کہ جا چوڑیاں پہن لے تلوار بیچ کر۔ یہ والا معاملہ ہو گیا آج ہمارے لڑکوں کا کہ پارلر میں جاتے ہیں، اب شیونگ کرتے ہیں، لڑکیوں کی جیسی صورتیں بنا لیے ہیں۔ خلیہ بھی لڑکیوں والا، سوچ بھی لڑکیوں والی، اور لڑکیاں الحمدللہ بہت بہادر ہیں۔ لڑکیوں میں آج عورتوں میں ایمان زیادہ ہے بنسبت مردوں کی، الحمدللہ دین کی تعلیم کا رجحان بھی عورتوں میں زیادہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے۔ تو نازک کی تو صرف عورتوں کو، یا صنف نازک جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ لیڈیز کو زیب دیتی ہے، مردوں کو زیب نہیں دیتی نازکی۔ اور وقت پڑنے پر تو عورتیں بھی ویسی بہادر بن جاتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگوں میں جاتی تھیں اللہ کے رسول کے ساتھ، پائچے اپنے اوپر کر لیتی تھیں تاکہ تکلیف نہ ہو، اور زخمیوں کی مدد کرتی تھیں، پانی پلاتی تھیں۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابیات، بلکہ مرہم پٹی بھی کی خود فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرے سے خون نکلنے لگا، زخمی ہو گیا چہرہ، تو انہوں نے چٹائی کا ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ سے آپ کے خون کو بند کیا۔ تو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم کب تک ایسے نازک بنے رہیں گے زبردستی کہ ہم اپنے اوپر لیبل لگائیں کہ ہاں ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، ہمارے بچوں کو یہ منظر نہ دکھاؤ، یہ جانور کو ذبح کرنے کا منظر۔ پھر ہم ایک اور یہ بھی سوچ ہم نے بنا لی کہ اچھا ہمارے گھر خراب ہو جائیں گے، قربانی گھر میں مت کرو، نہیں، گھر میں نہیں کرنا چاہیے قربانی، ہماری فرشی خراب ہوگی، ہمارا صحن خراب ہوگا، اور یہ گوشت سے ساری اسمیل ہو جائے گی۔ ایک جگہ یہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول اس کی تاکید کر رہے ہیں، اور دوسری جگہ ہم کو ہماری نفاست کی پڑی ہوئی ہے۔ سال میں ایک دن آپ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے قربانی کرنے کے بعد صاف نہیں کر سکتی ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں تو خوشی ہونا چاہیے آپ کو کہ آج کے دن ایسا میں نے کام کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے خوش ہوتا ہے، خون بہانے سے، جانور کے خون بہانے سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور مجھے اپنا بیٹا تو نہیں قربان کرنا پڑ رہا نا، ابراہیم علیہ السلام کی جیسی قربانی تو دینی بھی نہیں پڑ رہی، اور اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا کوئی آزمائے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے ہمارے ایمان کا حال ہم خود جانتے ہیں۔ آپ کو اپنے ایمان کا حال اچھی طرح معلوم ہے، مجھے اپنے ایمان کا حال اچھی طرح معلوم ہے، تو اللہ نہ کرے ہم پر ایسی کوئی آزمائش ہے جس میں ہم پورے نہ اتر سکتے ہوں، جس کی ہمارے اندر استطاعت نہ ہو۔ تو ہمیں اولاد کو تو قربان نہیں کرنا پڑ رہا، ہمیں تو بس صرف جانور ذبح کرنے پڑ رہے ہیں، اس میں بھی ہم جو ہے کیلو کال کرتے ہیں، اس میں بھی ہم نے 10 طرح کے بہانے اور 10 طرح کے تعویلیں لا کر رکھی ہیں، اور سوچ رکھی ہے کہ اچھا ہم پر تو زکات نہیں، لہٰذا قربانی ہم پر واجب ہی نہیں ہے۔ تو بات یہاں پر واجب کی اور فرض کی نہیں آتی ہے، بات یہاں پر خوشی خوشی اللہ کے حکم ماننے کی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بات پہ راضی ہے، میرا رب مجھ سے کس بات پہ راضی ہوتا ہے، وہ میں کروں۔ تو برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن خطبہ دیا، اور اس کے دوران فرمایا آج کے دن ہمیں پہلے نماز ادا کرنا چاہیے، پھر واپس جا کر قربانی کرنا چاہیے، جس نے اس طرح کیا وہ ہماری سنت پر چلا، اور جس نے قربانی نماز سے پہلے کر لی اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کی خاطر بکری کاٹی۔ اس پر ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے تو نماز سے پہلے ہی ذبح کر لیا، اور اب میرے پاس کوئی بکری بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی اور چیز، تو صحابی نے کہا کہ میرے پاس ہاں ایک بکری ہے جو کہ ہو سکتا ہے پوری 2 سال کی نہ ہوئی ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہی قربان کر لو، لیکن تمہارے بعد کوئی ایسا نہ کرے، یعنی نماز سے پہلے نہ کرے، نماز کے بعد ہی اصل قربانی ہوگی ورنہ وہ درست نہ ہوگا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی کہ قربانی نماز عید کے بعد ہی ہو سکتی ہے، اور دوسرے اگر بکری قربانی دینا ہو تو اس کا مسنہ ہونا ضروری ہے۔ پھر یونس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈے قربان کیے، میں نے دیکھا آپ اپنا پاؤں ان کے منہ کے ایک جانب رکھے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے۔ تو اس سے ایک اور بات ہم کو معلوم ہوئی کہ قربانی کا جانور خوبصورت اور موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص ایک سے زیادہ قربانیاں بھی دے سکتا ہے۔ پھر جانور کو لٹا کر اور اسے خوب قابو میں کر ذبح کرنا چاہیے، اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اور اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول خود اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ تو پھر کیا باتیں ہم کو معلوم ہوئی کہ قربانی خود بھی کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی تو ایک الگ سے اپنے گھر والوں کے لیے بھی قربانی کرے۔ سیدنا نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مذبح میں قربانی کیا کرتے تھے، انہیں جانور کو ذبح کرتے تھے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ بھی بخاری کا حوالہ ہے. پھر جابر بن عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے اس وقت کے دوران اس دوران کی کیفیت بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ نہر کی جگہ آئے تو 63 اونٹ اپنے خود کے ہاتھوں سے آپ نے ذبح کیے اور باقی 37 اونٹ حضرت علی کو دیے جو انہوں نے نہر کیے. تو دو آدمی مل کر بھی قربانی کر سکتے ہیں اور قربانی جتنی زیادہ سے زیادہ کوئی دے سکتا ہو وہ دے، جب اس کی استطاعت ہے تو ایک سے زیادہ کئی قربانیاں دے سکتا ہے. اب آپ سوچیں اللہ کے رسول کتنی اہم ذمہ داری پر فائز تھے، آپ نبی تھے، یہ حجت الوداع کا موقع تھا، لیکن 63 اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگا ہوگا، لیکن آپ نے کیے اور اس کے لیے کتنی طاقت درکار ہے. چھری پکڑے پکڑے آپ کا ہاتھ کیسے ہو گیا ہوگا، لیکن آپ نے کیا، تو اس سے اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو انسان کے عملوں میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدینہ میں 10 رہے اور ہمیشہ قربانی کرتے رہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئیں. لیکن یہ حدیث، اس کے حوالے کے بارے میں تھوڑا سا شک ہے، لیکن بہرحال یہ حدیث ہمیں ترغیب دلاتی کہ قربانی ضرور کرے انسان. اور مسنہ اس بکری کو کہتے ہیں جو 1 کی تو کمپلیٹ ہو گئی ہو لیکن دوسرا سال بھی اس کو لگ چکا ہو، لیکن اگر اچھا جانور مل جائے تو پھر اچھے جانور کی کرنا چاہیے، اور اگر جانور نہ مل رہا ہو، مجبوری ہو، تو پھر 6 کا ہو جائے، اس کے بعد 6 سے اوپر کا جو ہو اس کی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سال تو کمپلیٹ ہونا چاہیے. تو ان ساری احادیث سے کیا بات پتہ چلی؟ کہ قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے اس پر مسلسل عمل کیا، بلکہ لوگوں کو ترغیب بھی دلائی. اب جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے تو وہ تو ضرور قربانی کرے گا. اور یہ بات بھی ہم کو پتہ چلتی ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کا گوشت کھایا، گھر والوں کو بھی کھلایا، بانٹنے کا بھی حکم دیا. اور لیکن ایک اور بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے قصاب کو مزدوری نہیں دی جائے گی، یہ بخاری کا حوالہ ہے. ٹھیک ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ عید الاضحیٰ کے دن عید میں شریک ہونے کے لیے دیہات سے لوگ آ گئے تو آپ نے فرمایا قربانی کے گوشت سے 3 تک کے لیے رکھ لو، باقی خیرات کر دو تاکہ محتاجوں کو بھی کھانے کو گوشت مل جائے. بعد میں لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اپنی قربانیوں کے کھالوں سے کچھ کام لیتے تھے، کچھ چیز بناتے تھے، ان میں چربی پگھلاتے تھے. تو آپ نے پوچھا تو اب کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا آپ نے 3 سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا. تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں ان محتاجوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو اس موقع پر آ گئے تھے، اب تم کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو اور رکھ بھی سکتے ہو. یہ مسلم کا حوالہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سال بھر کے لیے بھی گوشت رکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کو نہ دیں، خود اپنے ہی لیے رکھ لیں. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت توشہ کر کے مدینہ تک آئے. ابو سفیان نے کہا اس حدیث میں قربانی سے مراد حدی یعنی مکہ میں کی ہوئی قربانی ہے، یعنی اتنے دن تک بھی گوشت ان کے پاس باقی رہا. تو ان ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو بڑا جانور ہوگا اس میں اور بھی لوگ شریک ہو سکتے ہیں. جیسے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو جائیں. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. تو بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں اور بکرا یا بکری ہوں گے تو اس میں ایک ہی حصہ ہوگا سمجھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سواری پر آنا درست ہے حج کے لیے، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ثواب کمانے کی خاطر پیدل آ جائیں. کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک ہم کو روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنے دونوں بیٹوں کا سہارا لیے چل رہا ہے. آپ نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے پیدل کعبہ کو جانے کی منت مانی ہے. آپ نے فرمایا اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف دے، اور اسے حکم دیا کہ وہ سوار ہو جائے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث سے پھر کیا بات معلوم ہوئی؟ جیسے لوگ کچھ بھی نظر مان لیتے ہیں، جیسے پچھلے سال کی بات ہے کہ کسی شخص نے نظر مانی تھی کہ وہ سائیکل پر حج کرے گا، اب وہ اپنے ملک سے تقریباً اس کو 6 یا 8 پہلے نکلنا پڑا، وہ سائیکل پر چلتا 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 پھر آخرکار مکہ پہنچا. اور ہم دیکھتے کہ ہر طرف سے زمینی راستے تو موجود بھی نہیں ہیں، زیادہ تر تو پلین سے ہی آنا پڑتا ہے. تو بہتر ہے کہ ایسی کوئی منت یا نظر نہ مانی جائے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جس میں کوئی زیادہ ثواب بھی نہیں ہے. پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو یوم النہر یعنی جو قربانی والا دن ہے، اس میں اگر قربانی کرنے میں کچھ تھوڑی چیز آگے پیچھے ہو جائے، جیسے ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے رمی سے پہلے طواف و زیارہ کر لیا ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، اور ایک شخص نے کہا کہ میں نے شام ہو جانے کے بعد رمی کی، آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں، ایک نے کہا میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا، آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں، یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ تو اگر حج کے دوران کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس طرح سے، کیونکہ اس وقت اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، ایک جمع غفیر ہوتا ہے کہ انسان سے کچھ کام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کو یاد نہیں رہتا ہے، تو آگے پیچھے ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک حدیث میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک نہ حجامت بنائے اور نہ ناخن کاٹے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس کے دوران ارشاد فرمایا، لوگو تم پر حج فرض ہے لہذا حج کرو۔ ایک شخص اقرا بن حابس کہنے لگے، کیا ہر سال یا رسول اللہ؟ آپ خاموش رہے۔ اس شخص نے تین بار یہی سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم یہ حکم بجانا لا سکتے تھے، لہٰذا مجھے وہاں چھوڑ دو جہاں میں تم کو چھوڑ دوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے بہت سارے سوال کیے اور ان سے اختلاف کرتے رہے، تو جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جتنا ہو سکے اسے بجا لاؤ، اور جب میں کسی بات سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ نفل مانا جائے گا، لیکن جو اس کی فرضیت تھی وہ ایک دفعہ حج کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق